حاشیہ نمبر 10 پڑھا جاتا ہے. تواریخ صاحب بتاتی ہے اور فرقان مجید کے کئی مقامات میں کہ جن کا انشاءاللہ فصل اول میں ذکر ہوگا بوضاحت تمام وارد ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں مبعوث ہوئے تھے کہ جب تمام دنیا میں شرک اور گمراہی اور مخلوق پرستی پھیل چکی تھی اور تمام لوگوں نے اصول حق کو چھوڑ دیا تھا اور صراط مستقیم کو بھول بھلا کر ہر یک فرقے نے الگ الگ بدعتوں کا راستہ لے لیا تھا. عرب میں بت پرستی کا نہایت زور تھا, فارس میں آتش پرستی کا بازار گرم تھا, ہند میں علاوہ بت پرستی کے اور سدا طرح کی مخلوق پرستی پھیل گئی تھی, اور انہی دنوں میں کئی پران اور پستک کہ جن کے روح سے بیسیوں خدا کے بندے خدا بنائے گئے اور اوتار پرستی کی بنیاد ڈالی گئی تصنیف ہو چکی تھی, اور بقول پادری بورڈ صاحب اور کئی فاضل انگریزوں کے, ان دنوں میں عیسائی مذہب سے زیادہ اور کوئی مذہب خراب نہ تھا, اور پادری لوگوں کی بد چلنی اور بد اعتقادی سے مذہب عیسوی پر ایک سخت دھبا لگ چکا تھا, اور مسیحی عقائد میں نہ ایک نہ دو بلکہ کئی چیزوں نے خدا کا منصب لے لیا تھا. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی عام گمراہی کے وقت میں مبعوث ہونا کہ جب خود حالت موجودہ زمانہ کی ایک بزرگ معالج اور مصلح کو چاہتی تھی اور ہدایت ربانی کی کمال ضرورت تھی, اور پھر ظہور فرما کر ایک عالم کو توحید اور اعمال صالحہ سے منور کرنا, اور شرک اور مخلوق پرستی کا جو ام الشرور ہے کلا کما فرمانا, اس بات پر صاف دلیل ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے رسول اور سب رسولوں سے افضل تھے. سچا ہونا ان کا تو اس بات سے ثابت ہے کہ اس عام ضلالت کے زمانے میں قانون قدرت ایک سچے ہادی کا متقاضی تھا اور سنت الہیہ ایک رہبر صادق کی مقتضی تھی, کیونکہ قانون قدیم حضرت رب العالمین کا یہی ہے کہ جب دنیا میں کسی نوع کی شدت اور صعوبت اپنے انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو رحمت الہی اس کے دور کرنے کی طرف متوجہ ہوتی ہے. جیسے جب امساک باران سے غایت درجے کا قحط پڑھ کر خلقت کا کام تمام ہونے لگتا ہے تو آخر خداوند کریم بارش کر دیتا ہے, اور جب وبا سے لاکھوں آدمی مرنے لگتے ہیں تو کوئی صورت اصلاح ہوا کی نکل آتی ہے یا کوئی دوا ہی پیدا ہو جاتی ہے, اور جب کسی ظالم کے پنجے میں کوئی قوم گرفتار ہوتی ہے تو آخر کوئی عادل اور فریاد رس پیدا ہو جاتا ہے. بس ایسا ہی جب لوگ خدا کا راستہ بھول جاتے ہیں اور توحید اور حق پرستی کو چھوڑ دیتے ہیں تو خداوند تعالیٰ اپنی طرف سے کسی بندے کو بصیرت کامل عطا فرما کر اور اپنے کلام اور الہام سے مشرف کر کے بنی آدم کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے کہ تا جس قدر بگاڑ ہو گیا ہے اس کی اصلاح کرے. اس میں اصل حقیقت یہ ہے کہ پروردگار جو قیوم عالم کا ہے اور بقا اور وجود عالم کا اسی کے سہارے اور آسرے سے ہے, کسی اپنی فیضان رسانی کی صفت کو خلقت سے دریغ نہیں کرتا اور نہ بیکار اور معطل چھوڑتا ہے, بلکہ ہر یک صفت اس کی اپنے موقع پر فل فور ظہور پذیر ہو جاتی ہے. پر جبکہ ازروع تجویز عقلی کے اس بات پر قطع واجب ہوا کہ ہر یک آفت کا غلبہ توڑنے کے لیے خدا تعالیٰ کی وہ صفت جو اس کے مقابلے پر پڑی ہے ظہور کرتی ہے, اور یہ بات تواریخ سے اور خود مخالفین کے اقرار سے اور خاص فرقان مجید کے بیان واضح سے ثابت ہو چکی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت میں یہ آفت غالب ہو رہی تھی کہ دنیا کی تمام قوموں نے سیدھا راستہ توحید اور اخلاص اور حق پرستی کا چھوڑ دیا تھا. اور نیز یہ بات بھی ہر ایک کو معلوم ہے, جس فساد موجودہ کے اصلاح کرنے والے اور ایک عالم کو ظلمات شرک اور مخلوق پرستی سے نکال کر توحید پر قائم کرنے والے صرف آن حضرت ہی ہیں, کوئی دوسرا نہیں, تو ان سب مقدمات سے نتیجہ یہ نکلا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے سچے ہادی ہیں. چنانچہ اس دلیل کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں آپ ارشاد فرمایا ہے, اور وہ یہ ہے, تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لہم الشیطان اعمالہم فہو ولیہم الیوم ولہم عذاب علیم. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. سورہ النحل جزء 14، نوٹ، النحل 64-66. یعنی ہم کو اپنی ذات الوہیت کی قسم ہے جو مبدع فیضان ہدایت اور پرورش اور جامع تمام صفات کاملہ ہے، جو ہم نے تجھ سے پہلے دنیا کے کئی فرقوں اور قوموں میں پیغمبر بھیجے، بس وہ لوگ شیطان کے دھوکہ دینے سے بگڑ گئے، سو وہی شیطان آج ان سب کا رفیق ہے. اور یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی کہ تا ان لوگوں کا رفع اختلافات کیا جائے اور جو امر حق ہے وہ کھول کر سنایا جائے. اور حقیقت حال یہ ہے کہ زمین ساری کی ساری مر گئی تھی، خدا نے آسمان سے پانی اتارا اور نئے سرے اس مردہ زمین کو زندہ کیا. یہ ایک نشان صداقت اس کتاب کا ہے اور ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، یعنی طالب حق ہیں. اب غور سے دیکھنا چاہیے کہ وہ تینوں مقدمات متذکرہ بالا کہ جن سے ابھی ہم نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہادی ہونے کا نتیجہ نکالا تھا، کس خوبی اور لطافت سے آیات ممدوحہ میں درج ہیں. اول گمراہوں کے دلوں کو جو صدہا سال کی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، زمین خشک اور مردہ سے تشبیہ دے کر، اور کلام الہی کو میہ کا پانی جو آسمان کی طرف سے آتا ہے ٹھہرا کر اس قانون قدیم کی طرف اشارہ فرمایا جو امساک باراں کی شدت کے وقت میں ہمیشہ رحمت الہی بنی آدم کو برباد ہونے سے بچا لیتی ہے، اور یہ بات جتلا دی کہ یہ قانون قدرت صرف جسمانی پانی میں محدود نہیں بلکہ روحانی پانی بھی شدت اور صعوبت کے وقت میں، جو پھیل جانا عام گمراہی کا ہے، ضرور نازل ہوتا ہے. اور اس جگہ بھی رحمت الہی آفت قلوب کا غلبہ توڑنے کے لیے ضرور ظہور کرتی ہے. اور پھر انہی آیات میں دوسری بات بھی بتلا دی کہ آ حضرت کے ظہور سے پہلے تمام زمین گمراہ ہو چکی تھی، اور اسی طرح اخیر پر یہ بھی ظاہر کر دیا کہ ان روحانی مردوں کو اس کلام پاک نے زندہ کیا، اور آخر یہ بات کہہ کر کہ اس میں اس کتاب کی صداقت کا نشان ہے، طالبین حق کو اس نتیجہ نکالنے کی طرف توجہ دلائی کہ فرقان مجید خدا کی کتاب ہے. اور جیسا کہ اس دلیل سے حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی صادق ہونا ثابت ہوتا ہے، ایسا ہی اس سے آ حضرت کا دوسرے نبیوں سے افضل ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ آ حضرت کو تمام عالم کا مقابلہ کرنا پڑا، اور جو کام حضرت ممدوح کو سپرد ہوا وہ حقیقت میں 1000-2000 نبی کا کام تھا، لیکن چونکہ خدا کو منظور تھا جو بنی آدم ایک ہی قوم اور ایک ہی قبیلے کی طرح ہو جائیں اور غیریت اور بیگانگی جاتی رہے، اور جیسے یہ سلسلہ وحدت سے شروع ہوا ہے وحدت پر ہی ختم ہو، اس لیے اس نے آخری ہدایت کو تمام دنیا کے لیے مشترک بھیجا. اور اس وقت زمانہ بھی وہ آ پہنچا تھا کہ بباعث کھل جانے راستوں اور مطلع ہونے ایک قوم کے دوسری قوم سے اور ایک ملک کے دوسرے ملک کے اتحاد سلسلہ نوعی کی کاروائی شروع ہو گئی تھی، اور بوجہ میل ملاپ دائمی کے خیالات بعض ملکوں کے بعض ملکوں میں اثر کرنے لگے تھے. چنانچہ یہ کاروائی اب تک ترقی پر ہے، اور سارے سامان جیسے ریل، تار اور جہاز وغیرہ ایسے ہی دن بدن نکلتے آتے ہیں کہ جن سے یقیناً یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس قادر مطلق کا یہی ارادہ ہے کہ کسی دن تمام دنیا کو ایک قوم کی طرح بنا دے. بہرحال پہلے نبیوں کی محدود کوشش تھی، کیونکہ ان کی رسالت بھی ایک قوم میں محدود ہوتی تھی، اور آ حضرت کی غیر محدود اور وسیع کوشش تھی، کیونکہ ان کی رسالت عام تھی یہی وجہ ہے جو فرقان مجید میں دنیا کے تمام مذاہب باطلہ کا رد موجود ہے اور انجیل میں صرف یہودیوں کی بدچلنی کا ذکر ہے۔ بس آ حضرت کا دوسرے نبیوں سے افضل ہونا ایسی غیر محدود کوشش سے ثابت ہے، ماسوا اس کے یہ بات اجلا بدیہات ہے کہ شرک اور مخلوق پرستی کو دور کرنا اور وحدانیت اور جلال الہی کو دلوں پر جمانا سب نیکیوں سے افضل اور اعلیٰ نیکی ہے۔ بس کیا کوئی اس سے انکار کر سکتا ہے کہ یہ نیکی جیسی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہور میں آئی ہے کسی اور نبی سے ظہور میں نہیں آئی؟ آج دنیا میں بجز فرقان مجید کے اور کون سی کتاب ہے کہ جس نے کروڑ ہاں مخلوقات کو توحید پر قائم کر رکھا ہے، اور ظاہر ہے کہ جس کے ہاتھ سے بڑی اصلاح ہوئی وہی سب سے بڑا ہے۔ اس جگہ پادری فنڈر صاحب مصنف میزان الحق اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ فی الحقیقت اس زمانے کے عیسائی کہ جب دین اسلام شروع ہوا تھا سخت سخت بدعتوں میں گرفتار تھے اور انجیل پر سے ان کا عمل جاتا رہا تھا، اور پھر بعد اس کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے لکھتے ہیں کہ یہی باعث تھا جو خدا نے ان کو دین پھیلانے سے نہ روکا، کیونکہ اس وقت خدا کو بھی منظور تھا جو عیسائیوں کو کہ جنہوں نے انجیل پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا تنبیہ اور سزا دے۔ اب پادری صاحب کی دیانت اور انصاف اور ایمانداری کو دیکھیے کہ بات کو کہاں سے کہاں گھسیٹ کر لے گئے، اپنے عیسائی بھائیوں پر قہر الہی نازل کر دیا، مگر آ حضرت کی رسالت قبول کرنا طبیعت پر گوارا نہ ہوا۔ واہر تیرا تعصب، سزا دینے کی خوب کہی۔ افسوس کہ پادری صاحب کو ایسی متعصبانہ رائے ظاہر کرتے ہوئے کچھ خدا کا خوف نہ آیا، ورنہ ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی نسبت یہ بات منہ پر لانا کہ ایک عالم کو گمراہ اور غلطی میں پا کر ان کے لیے ایسا سامان مقرر کرتا ہے کہ جس سے وہ اور بھی گمراہی میں پڑے، نہایت درجے کا کفر اور پرلے درجے کی بے باکی اور ہٹ دھرمی ہے۔ اور یہ پادری صاحبوں کی ہی نیک بختی اور دینداری ہے کہ آن حضرت کی عداوت کے لیے خدا کو بھی ہادی ہونے کی صفت سے جواب دیتے ہیں، ورنہ کون عاقل اور ایماندار اس فعل کو خدا کی طرف نسبت دے سکتا ہے کہ خدا کو اس زمانے میں کہ جب گمراہی اور بد اعتقادی کمال کو پہنچ گئی تھی اور لوگ سراسر شرک اور مخلوق پرستی میں ڈوب گئے تھے، یہی تدبیر سوجی اور یہی علاج دل کو پسند آیا جو بقول پادری صاحب خلقت کو پہلے سے بھی بدتر کر دے، اور بجائے پیدا کرنے ایک مصلح کے ایسے شخص کو خلقت پر مسلط کر دے جو بزوم پادریوں کے رہی صحیح صلاحیت کو بھی دور کر کے یعنی خدا کو لہو اور گندگی میں گھس آنے سے پاک سمجھے، اور تولد اور موت اور فوت اور درد اور دکھ سے منزہ قرار دے۔ کیا کسی کے خیال میں آ سکتا ہے یا کسی منصف کا انصاف دلی یہ فتویٰ دیتا ہے جو خدائے کریم و رحیم میں ایسی ہی عادات ہیں اور وہ دنیا کو گمراہ دیکھ کر ایسا ہی بندوبست کیا کرتا ہے جو پہلے سے صدہا درجہ زیادہ گمراہی میں ڈالتا ہے؟ کسی اہل انصاف پر اس بات کا سمجھنا کچھ مشکل نہیں کہ دنیا میں فساد عام پھیل جانا ایک مصلح کو چاہتا ہے، اور ہر یک عاقل کو صریح نظر آتا ہے کہ بر وقت غلبہ جہالت اور گمراہی کے خدا کی صفت رہنمائی کی خلقت پر ظاہر ہونی چاہیے، مگر جو شخص تعصب سے اندھا ہو جائے اس کو کیوں کر نظر آوے؟ کیا کبھی اندھے نے کچھ دیکھا ہے کہ وہ بھی دیکھے؟ افسوس پادری لوگ ایسی ایسی ہٹ دھرمی کر کے پھر روزے مواخذہ سے ڈرتے نہیں، اور کیوں کر ڈریں؟ مسیح کے کفارے پر بھروسہ جو ٹھہرا، ورنہ عقل ہرگز باور نہیں کر سکتی کہ پادریوں کی ایسی ناقص سمجھ ہے کہ وہ اب تک خدا کے قانون قدیم سے بھی بے خبر ہیں، اور وہ خدا کے جس نے موسیٰ کے وقت میں ایک قوم کو غافل اور ظالم کے ہاتھ میں گرفتار دیکھ کر اپنا پیغمبر بھیجا، اور پھر حضرت عیسیٰ کے وقت میں یہودیوں کی ذرا سی بدچلنی پر جھٹ پٹ حضرت مسیح کو بھیج دیا، وہ آخری زمانے میں ایسا سخت دل اور بے رحم ہو گیا کہ بوسوے کے ساری دنیا شرک اور مخلوق پرستی میں غرق ہو گئی، پر اسے ہدایت نازل کرنے کا کچھ بھی خیال نہ آیا، بلکہ الٹا گمراہوں کی اور بھی ستیاناس کرنے لگا۔ گویا پہلے زمانوں میں تو اسے گمراہی بری معلوم ہوتی تھی اور اب اچھی معلوم ہونے لگی۔ حاشیہ نمبر 10 ختم۔ متن شروع۔ اور جو جو تعلیم دی گئی وہ بھی واقعہ میں سچی اور ایسی تھی کہ جس کی نہایت ضرورت تھی، اور ان تمام امور کی جامع تھی کہ جس سے تمام ضرورتیں زمانے کی پوری ہوتی تھیں۔ اور پھر اس تعلیم نے عصر بھی ایسا کر دکھایا کہ لاکھوں دلوں کو حق اور راستے کی طرف کھینچ لائی، اور لاکھوں سینوں پر لا الہ الا اللہ کا نقش جما دیا۔ اور جو نبوت کی علت غائی ہوتی ہے، یعنی تعلیم اصول نجات کے، اس کو ایسا کمال تک پہنچایا جو کسی دوسرے نبی کے ہاتھ سے وہ کمال کسی زمانے میں باہم نہیں پہنچا۔ تو ان واقعات پر نظر ڈالنے سے بلا اختیار یہ شہادت دل سے جوش مار کر نکلے گی کہ آن حضرت ضرور خدا کی طرف سے سچے ہادی ہیں۔ جو شخص تعصب اور ضدیت سے انکاری ہو، اس کی مرض تو لا علاج ہے، خواہ وہ خدا سے بھی منکر ہو جائے، ورنہ یہ سارے آثارِ صداقت جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں کامل طور پر جمع ہیں، کسی اور نبی میں کوئی ایک تو ثابت کر کے دکھلاوے تاہم بھی جانے۔ منہ سے فضول باتیں بکنا کوئی بڑی بات نہیں، جو جی چاہے بک لیا کون روکتا ہے، لیکن معقول طور پر مدلل بات کا مدلل جواب دینا شرط انصاف ہے۔ یوں تو ہمارے سارے مخالفین گالیاں دینے اور توہین کرنے کو بڑے چالاک ہیں، اور حجب اور اہانت کرنا کسی استاد سے خوب سیکھے ہیں۔ ہندو دوسرے تمام پیغمبروں اور کتابوں کی تکذیب کر کے صرف وید کا بھجن گا رہے ہیں کہ جو ہے سو وید ہی ہے۔ عیسائی ساری تعلیم الہی انجیل پر ختم کیے بیٹھے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ قدر و منزلت ہر یک کتاب کی افادہ توحید سے وزن کی جاتی ہے، اور جو کتاب توحید کا فائدہ پہنچانے میں زیادہ ہو وہی رتبے میں زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر منکر وحدانیت الہی کا کیسا ہی جامع اخلاق کیوں نہ ہو، مگر تب بھی نجات نہیں پا سکتا۔ اب ان صاحبوں کو سوچنا چاہیے کہ توحید جو مدار نجات کا ہے، کس کتاب کے ذریعے سے دنیا میں سب سے زیادہ شائع ہوئی؟ بھلا کوئی بتلائے تو صحیح کہ کس ملک میں وید کے ذریعے سے وحدانیت الہی پھیلی ہوئی ہے، یا وہ دنیا کس پردہ زمین میں بستی ہے کہ جہاں رگ اور یجر اور شام اور اتھرون نے توحید الہی کا نقارہ بجا رکھا ہے۔ جو کچھ وید کے ذریعے سے ہندوستان میں پھیلا ہوا نظر آتا ہے، وہ تو یہی آتش پرستی اور شمس پرستی اور بشن پرستی وغیرہ انواع و اقسام کی مخلوق پرستیاں ہیں کہ جن کے لکھنے سے بھی کراہت آتی ہے۔ ہندوستان کے اس سرے سے اس سرے تک نظر اٹھا کر دیکھو، جتنے ہندو ہیں سب مخلوق پرستی میں ڈوبے ہوئے نظر آویں گے۔ کوئی مہادیو جی کا پجاری اور کوئی کرشن جی کا بھجن گانے والا، اور کوئی مورتوں کے آگے ہاتھ جوڑنے والا، ایسا ہی انجیل کا حال ہے۔ کوئی ملک نظر نہیں آتا کہ جہاں بذریعہ انجیل کے اشاعت توحید کی ہوئی ہو، بلکہ انجیل کے ماننے والے مواحد کو ناجی ہی نہیں سمجھتے، اور پادری لوگ اہل توحید کو ایک اندھیری ہی آگ میں بھیج رہے ہیں کہ جہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا، اور بقول ان کے اس کالی آگ سے وہی بچے گا جو خدا پر موت اور مصیبت اور بھوک اور پیاس اور درد اور دکھ اور تجسم اور حلول ہمیشہ کے لیے روا رکھتا ہو، ورنہ کوئی صورت بچنے کی نہیں۔ گویا وہ فرضی بہشت یورپ کی دو بزرگ قوموں انگریزوں اور روسیوں کو نصف نصف تقسیم کر کے دیا جائے گا، اور باقی سب مواحد اس قصور سے جو خدا کو ہر ایک طرح کے نقصان سے جو اس کے کمال تام کے منافی ہے پاک سمجھتے تھے، دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ غرض ہماری اس تحریر سے یہ ہے کہ آج صفحہ دنیا میں وہ شے کہ جس کا نام توحید ہے، بجز امت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی فرقے میں نہیں پائی جاتی، اور بجز قرآن شریف کے اور کسی کتاب کا نشان نہیں ملتا کہ جو کروڑ ہاں مخلوقات کو وحدانیت الہی پر قائم کرتی ہو اور کمال تعظیم سے وہ سچے خدا کی طرف راہبر ہو۔ ہر یک قوم نے اپنا اپنا مصنوعی خدا بنا لیا، اور مسلمانوں کا وہی خدا ہے جو قدیم سے لازوال اور غیر مبدل اور اپنی ازلی صفتوں میں ایسا ہی ہے جو پہلے تھا۔ سو یہ تمام واقعات ایسے ہیں کہ جن سے ہادی اسلام کا صدق نبوت اظہر من الشمس ہے، کیونکہ معنی نبوت کے اور علت غائی رسالت اور پیغمبری کی انہی کی ذات بابرکات میں ثابت اور متحقق ہو رہی ہے، اور جیسا کہ مصنوعات سے سانے شناخت کیا جاتا ہے ویسا ہی عاقل لوگ اصلاح موجودہ سے اس مصلح ربانی کی شناخت کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہزارہا ایسے اور بھی واقعات ہیں کہ جن سے آ حضرت کا معیت بتائید الہی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ مثلا کیا یہ حیرت انگیز ماجرا نہیں کہ ایک بے زر، بے زور، بے کس، امی، یتیم، تنہا، غریب ایسے زمانے میں کہ جس میں ہر ایک قوم پوری پوری طاقت مالی اور فوجی اور علمی رکھتی تھی، ایسی روشن تعلیم لایا کہ اپنی براہین قاطعہ اور حجج واضح سے سب کی زبان بند کر دی، اور بڑے بڑے لوگوں کی جو حکیم بنے پھرتے تھے اور فیلسوف کہلاتے تھے فاش غلطیاں نکالی، اور پھر باوجود بے کسی اور غریبی کے زور بھی ایسا دکھایا کہ بادشاہوں کو تختوں سے گرا دیا اور انہی تختوں پر غریبوں کو بٹھایا۔ اگر یہ خدا کی تائید نہیں تھی تو اور کیا تھی؟ کیا تمام دنیا پر عقل اور علم اور طاقت اور زور میں غالب آ جانا بغیر تائید الہی کے بھی ہوا کرتا ہے؟ خیال کرنا چاہیے کہ جب آ حضرت نے پہلے پہل مکے کے لوگوں میں منادی کی کہ میں نبی ہوں، اس وقت ان کے ہمراہ کون تھا اور کس بادشاہ کا خزانہ ان کے قبضے میں آ گیا تھا کہ جس پر اعتماد کر کے ساری دنیا سے مقابلہ کرنے کی ٹھہر گئی، یا کون سی فوج اکٹھی کر لی تھی کہ جس پر بھروسہ کر کے تمام بادشاہوں کے حملوں سے امن ہو گیا تھا؟ ہمارے مخالف بھی جانتے ہیں کہ اس وقت آ حضرت زمین پر اکیلے اور بے کس اور بے سامان تھے، صرف ان کے ساتھ خدا تھا جس نے ان کو ایک بڑے مطلب کے لیے پیدا کیا تھا۔ پھر ذرا اس طرف بھی غور کرنی چاہیے کہ وہ کس مکتب میں پڑھے تھے اور کس اسکول کا پاس حاصل کیا تھا، اور کب انہوں نے عیسائیوں اور یہودیوں اور آریہ لوگوں وغیرہ دنیا کے فرقوں کی مقدس کتابیں مطالعہ کی تھیں۔ پس اگر قرآن شریف کا نازل کرنے والا خدا نہیں ہے تو کیوں کر اس میں تمام دنیا کے علوم حق الہیہ لکھے گئے، اور وہ تمام ادلہ کاملہ علم الہیات کی کہ جن کے باستیفاء اور باصحت لکھنے سے سارے منطقی اور معقولی اور فلسفی عاجز رہے اور ہمیشہ غلطیوں میں ہی ڈوبتے ڈوبتے مر گئے، وہ کس فلاسفر بے مثل و مانند نے قرآن شریف میں درج کر دیں؟ اور کیوں کر وہ اعلیٰ درجے کی مدلل تقریریں کہ جن کی پاک اور روشن دلائل کو دیکھ کر مغرور حکیم یونان اور ہند کے اگر کچھ شرم ہو تو جیتے ہی مر جائیں، ایک غریب امی کے ہونٹوں سے نکلی؟ اس قدر دلائل صدق کی پہلے نبیوں میں کہاں موجود ہیں؟ آج دنیا میں وہ کون سی کتاب ہے جو ان سب باتوں میں قرآن شریف کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ کس نبی پر وہ سب واقعات جو ہم نے بیان کیے مثل آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے ہیں، بالخصوص جو وید کے الہام یافتہ رشی قرار دیے جاتے ہیں، ان کا تو خود وجود ہی ثابت نہیں ہوتا قطع نظر اس سے کہ کوئی اثر صدقہ ثابت ہو۔